السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا وعلیک توکلنا آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، قرآن حکیم کے چوتھے پارے میں مجموعی طور پر 14 رکوع ہیں. سورہ آل عمران کے 11 رکوع، یعنی رکوع نمبر 10 سے لے کے رکوع نمبر 20 تک، اور اس کے بعد سورۃ النساء کے 24 میں سے پہلے 3 رکوع. سورہ آل عمران کے 10ویں رکوع کا موضوع ہے باوجود استطاعت کی حج نہ کرنا ایک کافرانہ عمل ہے. اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے بالکل آغاز میں فرمایا کہ اللہ تعالی کو اسی شخص کی نیکی محبوب ہے کہ جو اپنی محبوب شے اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں لگا دے. ردی شے، جس شے کو خود بھی پسند نہیں کر رہے، ریجیکٹ کر دیا ہے، اسے کسی کو دے دیں تو یہ کوئی نیکی نہیں ہے. نیکی یہ ہے کہ جو چیز پسند ہو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دی جائے. اسی رکوع میں حج کی فرضیت کا حکم بھی آیا. لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا حج لازم ہے اگر وہ حج کے لیے استطاعت رکھتے ہیں، اتنا مال ہو کہ حج کے اخراجات پورے ہو سکے اور پیچھے اہل و عیال کے لیے بھی گزر بسر کا پورا انتظام ہو. نمبر 2، راستے میں امن و امان ہو، اور نمبر 3، صحت کی اجازت دیتی ہو، تو پھر لازم ہے کہ یہ شخص حج کرے. اور اگر باوجود استطاعت کے اس نے حج نہ کیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جس نے کفر کیا وہ حج نہ کرنا ایک کافرانہ عمل ہے. باوجود استطاعت کے اگر حج نہیں کر رہے تو کافرانہ عمل کر رہے. تو جس نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے پھر غنی ہے، اسے کسی کے حج، کسی کی عبادت، کسی کے عمرے کی ضرورت نہیں. اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار کیا کہ اگر تم نے اہل کتاب کے کسی گروہ کی بات مانی، ان کی ایک گروہ کی بات مانی، تو ان کا وہ گروہ ایسا ہے کہ جو تلا ہوا ہے تمہیں گمراہ کرنے پر، تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، ایمان کی راہ چھوڑ کر تم کفر کی راہ پر چل پڑو گے. لہذا ان سے ہوشیار رہو، وہ خود تو بھٹکے ہوئے ہیں، وہ تمہیں بھی بھٹکانے پر تلے ہوئے. 11ویں رکوع میں اللہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ روز قیامت کون کامیاب ہوگا. کامیابی کے لیے ایک سہ مقاتل آہ عمل دیا گیا. اس سہ مقاتل آہ عمل کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنی ذات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، یعنی اپنے ذاتی اختیار میں اللہ کی نافرمانی سے بچے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ پھر مسلمان آپس میں قرآن مجید کی بنیاد پر متحد ہیں، اپنا مشن بنا لیں کہ قرآن مجید کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، اس کے اجتماعی احکامات کے نفاذ کے لیے جدوجہد کرنی ہے، اور اس کی تعلیمات کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے. یہ خدمت قرآن کا مشن انشاءاللہ ہمیں متحد کر دے گا اور ہمارا باہمی انتشار ختم ہو جائے گا. اللہ نے مثال دی کہ قرآن مجید کے نزول سے پہلے صحابہ کرام بھی بکھرے ہوئے تھے اور ایک دوسرے کے دشمن تھے، لیکن اس قرآن مجید نے ان کو ہم مقصد کر دیا، آپس میں انہیں متحد کر دیا، بھائی بھائی کر دیا. پھر تیسرا نقطہ کامیابی کے لیے یہ ہے کہ قرآن مجید کی بنیاد پر جو بھی جماعت وجود میں آئے، یہ جماعت مل کر لوگوں کو قرآن مجید کے ساتھ جڑنے کی دعوت دے. خیر، سب سے بڑی خیر اللہ کی کتاب قرآن مجید، سورہ نحل آیت نمبر 30، پوچھا گیا اہل تقوی سے اللہ نے کیا نازل کیا، وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا، انہوں نے کہا کہ اللہ نے خیر نازل کی. تو سب سے بڑی خیر قرآن مجید، یہ جو جماعت وجود میں آئی ہے لوگوں کو قرآن کی طرف بلائے، نیکیوں کو پھیلائے اور برائی سے روکے. خوشخبری دی گئی، یہی لوگ کامیاب ہوں گے، اولئک هم المفلحون. پھر سورہ آل عمران کے 12 رکوع میں یہ رہنمائی دی گئی کہ امت کے دور زوال میں کرنے کے کام کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع میں فرمایا کہ یہود اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا شکار ہے، ذلت و رسوائی سے دوچار ہیں اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے. انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، انبیاء اکرام کو جھٹلایا، بعض انبیاء کو لات شہید کیا. البتہ اس کے باوجود کہ وہ ذلیل و رسوا ہیں، ان میں سے ایک جماعت اب بھی ایسی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب، اللہ کی پسندیدہ جماعت ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن پر ایمان لانے والے ہیں، رات کے اوقات میں یہ قرآن مجید کی آیات پڑھتے ہیں، اللہ کے احکامات کے سامنے سر چکا دیتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، بلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں اخلاص کے ساتھ، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے. اللہ ہمیں بھی اس بات عطا فرمائے، کیونکہ آج مجموعی طور پر ہمارے مسلمان، ہماری مسلمان امت بھی یہود ہی کی طرح ذلت اور رسوائی سے دوچار ہے. جو جرائم یہود کے تو وہ جرائم آج ہمارے ہیں، لیکن ایک ایسے وقت میں جبکہ امت مسلمہ اس وقت زوال سے دوچار ہے، ہم اللہ کے محبوب بندے بن سکتے ہیں اگر یہ صفات اپنے اندر ہم پیدا کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات رات کی گھڑیوں میں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں تہجد کے دوران پڑھیں، نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، اللہ کے احکامات کے سامنے سر جھکا دیں، اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کریں. اللہ ہمیں خلوص کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رکوع نمبر 13 میں فرمایا کہ اللہ کی مدد کب آتی ہے. غزوہ احد کے واقعات پر تبصرہ اس رکوع سے شروع ہوتا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ اگر مسلمان صبر، استقامت اور اللہ کی اطاعت کا معاملہ کا اہتمام کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. فرشتوں کا نزول ہوگا، یہ بشارت مسلمانوں کی دلجوئی کے لیے دی جا رہی ہے، ورنہ سوچ لو، جان لو کہ مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہو سکتی ہے. وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور حقیقت میں اللہ کی مدد ہی فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے، اسباب یا تعداد سے کامیابی حاصل نہیں ہوتی. بدقسمتی سے غزوہ احد میں مسلمانوں نے صبر کا مظاہرہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو جو فتح حاصل ہو رہی تھی وہ شکست میں بدل گئی. رکوع 14 میں فرمایا کہ مسلمان کب غالب ہوں گے. اس رکوع میں اللہ نے پہلے تو سود کی حرمت کا ابتدائی حکم عطا فرمایا، اور وہ حکم یہ تھا شروع میں کہ سود مرکب حرام ہے، یعنی سود در سود مت لو. البتہ سود کو بالکل ہی حرام کیا گیا سورہ بقرہ میں، وہ حکم اس سے پہلے پڑھائے ہیں، اور وہ نزول کے اعتبار سے وہ حکم بعد میں آیا، لیکن تبلیغ تلاوت کے اعتبار سے وہ حکم پہلے ہے، سورہ بقرہ میں ہے. یہ حکم نازل پہلے ہوا تھا، ہے بعد میں سورہ آل عمران. غزوہ احد کے پس منظر میں ہی جبکہ مسلمان شکست سے بہت زیادہ دلگیر اور مایوس تھے، اللہ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، نہ غمگین ہو اور نہ ہی ہمت ہارو، غالب تم ہی ہوگے بشرط کے مومن۔ تو غلبے کے لیے شرط لازم یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں میں حقیقی ایمان پیدا کریں، اچھی صحبت سے، آیات الہی پر غور کرنے سے، چاہے وہ آیات آفاقی ہوں، چاہے آیات قرآنی ہوں، چاہے آیات انفسی ہوں، ان پر غور و فکر سے انشاءاللہ ہمیں حقیقی ایمان حاصل ہوگا، وہ ایمان جو ہمارے سیرت و کردار میں نظر آئے گا، جو صرف زبان کی حد تک نہیں ہوگا۔ اسی رکوع میں مزید فرمایا کہ اللہ تعالی نے تمہیں احد میں جو شکست دی، یہ وقتی شکست، اللہ تبارک و تعالی دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو واقعی پکا مومن ہے، کہ جو ان مشکل حالات میں بھی ایمان پر قائم رہتا ہے، اور کون ہے جو مسلمانوں کی شکست کے موقع پر پیچھے ہٹ جاتا ہے اور رخ پھیر لیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس وقتی شکست کے ذریعے سے کچھ ساتھیوں کو وہ سعادت دی ہے جس کی وہ آرزو کر کے میدان میں آئے تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت سے فیضیاب کیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ پھر اس کے بعد رکوع 15 میں فرمایا کہ اللہ والے کون ہیں۔ اس رکوع میں پہلے آگاہ کیا گیا کہ جس طرح تمہاری وابستگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اسی طرح سے وہ وابستگی تمہاری ان کے مشن کے ساتھ بھی ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول کے بعد تم اس مشن سے کنارہ کشی اختیار کر لو۔ مزید فرمایا کہ اللہ والے لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں باطل کے ساتھ بنجا آزمائی کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، اور اگر جنگ کے دوران کوئی تکلیف آ جائے تو نہ ہمت ہارتے ہیں، نہ کمزور پڑتے ہیں، نہ باطل سے ڈرتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے، واسرافنا فی امرنا، اور جو بھی ہم سے ہمارے معاملات میں زیادتی ہوگی اسے بھی معاف کر دے، سب تقدامنا، ہمارے قدموں کو جما دے، منصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ 16 رکوع میں نظم کی اہمیت کا تذکرہ، اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے غزوہ احد میں مسلمانوں سے اپنی مدد کا وعدہ سچ کر دکھایا تھا، جبکہ مسلمان بے دریغ کافروں کو قتل کر رہے تھے، لیکن اس کے بعد مسلمانوں نے ایک نظم کی خلاف ورزی کی۔ اللہ نے مسلمانوں کے لشکر کے پشت پر جو ایک درخت تھا اس پر کچھ صحابہ کرام کو مامور کیا تھا، لیکن کچھ ساتھیوں نے اپنے امیر کی بات نہیں مانی، درہ خالی کر دیا، کافروں نے اسی درے سے پھر حملہ کیا اور پیچھے سے حملہ کر کے مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان پہنچایا، فتح شکست میں بدل گئی۔ اللہ تعالی ہمیں نظم کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ نے نظم کی خلاف ورزی کی وجہ سے فتح کو شکست میں بدل دیا، اللہ تعالی ہمیں دین کی خدمت کے لیے بھی قبول فرمائے، لیکن یہ خدمت اللہ ہمیں توفیق دے کہ نظم کی پابندی کے ساتھ کرے۔ رکوع 17 میں ایک مثالی قائد کی صفات بیان ہوئی، اس رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بلا شبہ ہر اعتبار سے نمونہ ہے، اور ایک قائد کے حوالے سے بھی ایک مثالی قائد ہے، نمونہ ہے، فرمایا کہ نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خوبی یہ ہے کہ آپ انتہائی نرم مزاج ہیں، اگر آپ سخت گیر ہوتے اور گفتگو بھی سختی اختیار کرتے، دل بھی سخت ہوتا، تو یہ جو ساتھی آپ کے گرد جمع ہے یہ ساتھی منتشر ہو جاتے، کوئی کاروان سے چھوٹا، کوئی بدگمان حرم سے، کہ میر کاروان میں نہیں خوب دل نواز۔ آپ کو تلقین کی گئی کہ جو ساتھیوں نے نظم کی خلاف ورزی کی ہے احد کے میدان میں، آپ اس سے درگزر کیجئے، اللہ تعالیٰ سے بھی ان کے حق میں بخشش مانگیے، اور ان سے معاملات میں مشورہ کر کے ان پر اپنے اعتماد کا اظہار کیجئے۔ البتہ مشورے کے بعد جب آپ فیصلہ کر لیں تو پھر اللہ پر بھروسہ کیجئے، اللہ تعالیٰ اپنی ذات پر بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ حقیقت یاد رکھیے کہ حق و باطل کے مارکے میں اصل فیصلہ کن ہے اللہ کی مدد ہے، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، وہ یخذلکم، اور اگر اللہ تم سے اپنی مدد کا ہاتھ کھینچ لے، فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، تو پھر کون اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے گا۔ رکوع کے آخر میں فرمایا کہ جو سعادت مند اللہ کی راہ میں جامع شہادت نوش کرے انہیں مردہ نہ سمجھنا، وہ زندہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں رزق پا رہے ہیں، اپنے ان ساتھیوں کے بارے میں خوشخبریاں وصول کر رہے ہیں جو بعد میں شہید ہو کر ان سے ملنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مزید نعمتوں کی بشارتیں بھی انہیں دی جا رہی ہیں، اللہ ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ 18 رکوع میں بڑی پیاری بات ہے، صحابہ اکرام کا قول نقل ہوا کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی، اللہ نے صحابہ اکرام کی اس رکوع میں تحسین فرمائی کہ حالانکہ غزوہ احد میں شکست کے صدمے سے وہ نڈھال تھے اور زخموں سے چور تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دشمن بعد میں سوچے گا کہ ہم واپس کیوں جا رہے ہیں، بہتر ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے اوپر فیصلہ کن وار کیا جائے، وہ شکست سے بالکل نڈھال ہو چکے ہیں اور وہ دشمن پلٹ کر آ سکتا ہے، مدینہ پر حملہ کر سکتا ہے، اس سے پہلے کہ دشمن اس لحاظ سے سوچے آؤ ان کا تعاقب کریں۔ تو صحابہ اکرام نے زخموں سے چور ہونے کے باوجود، صدمے سے نڈال ہونے کے باوجود اللہ کے رسول کے حکم پر لبیک کہا اور نکل گئے دشمن کے تعاقب کے لیے۔ راستے میں ایک تجارتی قافلہ ملا اور اس نے ابو سفیان کے ایما پر، اس نے تجارتی قافلے کو کہا تھا کہ جا کے مسلمانوں کی امتوں کو پس کرو، اس نے کہا کہ تمہارے دشمن تو اور زیادہ تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں، اس کے جواب میں صحابہ اکرام نے فرمایا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ اللہ ان کی اس بات پر بہت خوش ہوا اور ان سعادت مندوں کو اللہ نے بہت بڑے اجر و ثواب کی نبید سنائی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ہر مشکل میں یہ حقیقت یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ 19 رکوع میں یہ حقیقت بیان ہوئی کہ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، وانما توفون اجورکم یوم القیامۃ، اور تمہیں تمہارے بدلے دیے جائیں گے روزے قیامت۔ دنیا دار العمل اور دار الامتحان ہے، نتیجہ یہاں نہیں نکلتا، نتیجہ قیامت میں نکلے گا۔ یہاں پر تو بہت سارے لوٹ مار کرنے والے بغیر کسی سزا کے مر جاتے ہیں اور بہت سارے نیک لوگ دکھ جھیلتے جھیلتے چلے جاتے ہیں دنیا سے اور انہیں ریوارڈ نہیں ملتا، اصل بدلہ ملے گا قیامت کے دن۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو کوئی بھی اس روز بچا لیا گیا جہنم کی آگ سے اور داخل کر دیا گیا جنت میں، وہ تو کامیاب ہو گیا، اللہ سب کو انہیں شامل فرمائے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی زندگی تو نہیں ہے مگر ایک دھوکے کا سامان، اللہ ہمیں دنیا کے دھوکے سے محفوظ فرمائے اور اللہ ہمیں آخرت کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ 20 رکوع میں فرمایا کہ حصول معرفت کا ذریعہ ہے ذکر و فکر، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور سیدھے راستے کی ہدایت ان خوش نصیبوں کو نصیب ہوتی ہے کہ جو کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں اور ہر حال میں کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ایسے لوگ کائنات کے حقائق کو پا لیتے ہیں اور ان کا باطن نور ایمان سے منور ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور جو بھی ہماری خطائیں ہیں انہیں ہم سے دور کر دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ وفات دیجو، یعنی جس طرح سے نیک بندوں کو وفات ملتی ہے بڑے سکون کے ساتھ، ہماری وفات بھی، ہماری بھی جان کنی کا مرحلہ آسانی سے گزر جائے، اور جس طرح نیک بندے مرنے کے بعد ان کی روحیں عالم علیین میں ہوتی ہیں، ہماری روحیں بھی مرنے کے بعد ان کے ساتھ عالم علیین میں شامل ہو جائیں، اور پھر قیامت میں جس طرح سے ان کا حسین انجام ہونا ہے، اللہ تعالی ہمارا انجام بھی حسین فرما دے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے رب ہمیں عطا فرما ہر وہ نعمت جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا اپنے رسولوں کے ذریعے سے، بڑی جامع دعا ہے، ہر وہ نعمت جس کا اللہ تو نے وعدہ کیا ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے، ہمیں عطا فرما،
ولا تخزنا یوم القیامہ، اور روز قیامت ہمیں رسوا نہ کیجو، انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں، تو نے جو وعدے کیے ہم سے رسولوں کے ذریعے تو پورے کرے گا، اللہ ہم بھی ان وعدوں کو پانے کے قابل ہو جائے، ہمارے حق میں بھی وہ وعدے پورے ہو جائے، ہم بھی اس قابل ہو جائے۔ رکوع کے آخر میں اہل ایمان کو تلقین کی گئی کہ وہ کفار کے مقابلے میں ڈٹے رہیں اور نظم کی سختی سے پابندی کریں، اپنے امیر کی اطاعت کریں اور اللہ کا تقویٰ اختیار کریں تاکہ وہ کامیاب ہوں۔ اس کے بعد سورۃ النساء ہے چوتھے پارے میں، اور اس سورۃ مبارکہ کا مرکزی مضمون ہے اسلام کی معاشرتی ہدایات۔ ان ہدایات کا اصل مقصد کیا ہے؟ معاشرے میں ہر شخص کی جان اور اس کے مال اور اس کی آبرو کی حفاظت ہو۔ پہلے رکوع میں خواتین اور یتیموں کے حقوق ادا کرنے کی تلقین فرمایا کہ خواتین اور یتیموں کے حقوق ادا کرو اور خواتین کو ان کے مہر خوشی خوشی ادا کرو۔ مردوں کو چار نکاحوں کی اجازت ہے مگر اس شرط کے ساتھ کہ وہ تمام بیویوں کے درمیان عدل کرے، جو چیز بھی ناپ تول میں آتی ہے سب کو یکساں دے۔ فرمایا اگر عدل نہیں کر سکتے پھر ایک ہی بیوی کافی ہے۔ پھر خاص طور پر حکم دیا کہ خواتین کا بھی وراثت میں حصہ ہے، ان کو بھی حصہ دو، اور یتیموں کا مال ناحق مت کھاؤ۔ جو شخص یتیم کا مال ناحق کھاتا ہے وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہوتا ہے۔ رکو نمبر دو میں وراثت کے احکامات ہیں، ان احکامات پر عمل کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے اور ان احکامات کی نافرمانی کرنے والوں کو جہنم کی آگ میں جلنے اور ذلت والے عذاب سے دوچار ہونے کی وعید سنائی گئی۔ رکو نمبر تین میں فوری سچی توبہ کے قبول ہونے کا اعلان ہے۔ فرمایا ایک انسان کی آبرو کی حفاظت کے لیے حکم دیا گیا کہ جنسی بہرہ روی سے باز آ جاؤ، نہ زنا کرو اور نہ ہم جنس پرستی کا جرم کرو۔ پھر خوشخبری دی گئی کہ جو لوگ گناہوں پر فوری اور سچی توبہ کرتے ہیں اللہ ان کی توبہ ضرور قبول کرے گا اور ان پہ نظر کرم کرے گا، البتہ وہ بد نصیب کہ جو اتنی توبہ میں تاخیر کر لیں کہ اس وقت توبہ کریں جبکہ موت کا فرشتہ سامنے آ جائے تو ان کی توبہ اللہ ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ اس رکوع میں اللہ نے ایک بار پھر مردوں کو اپنی بیویوں کے ساتھ اس نے سلوک کی تلقین فرمائی۔ پانچواں پارہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضه ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضه ان الله كان عليما حكيما صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ قرآن مجید کے پانچویں پارے میں مجموعی طور پر 17 رکوع ہیں اور یہ تمام رکوع سورۃ النساء کے ہیں، رکوع نمبر 4 سے لے کے رکوع نمبر 20 تک۔ چوتھے رکوع میں سورۃ النساء کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم خواتین کی فہرست دی اور فرمایا کہ محرم بھی دو قسم کی ہیں، ایک ہے عبدی محرم اور ایک ہے عارضی محرم۔ عبدی محرم وہ خواتین ہیں ہمارے لیے کہ جن سے ہمارا کبھی بھی انکار نہیں ہو سکتا، ان کی پوری فہرست دی گئی۔ عارضی محرم وہ ہیں کہ جن سے وقتی طور پر نکاح نہیں ہو سکتا، مثال کے طور پر ایک شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی بیوی کی بہن سے نکاح کرے، لیکن یہ پابندی کیا ہے؟ وقتی ہے۔ اگر اس کی بیوی کا انتقال ہو جائے یا وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اس کے بعد وہ اس کی بہن سے نکاح کر سکتا، تو یہ ایک وقتی پابندی ہے۔ لہذا بیوی کی بہن یہ عبدی محرم نہیں ہے بلکہ عارضی محرم ہے۔ عبدی محرم سے پردہ نہیں،
لیکن عارضی محرم سے بھی پردہ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ بہرحال اس سے شادی کا امکان ہے۔ اس رکوع میں یہ تاکید بھی کی گئی کہ نکاح کرو ہمیشہ اس نیت سے کہ گھر بسانا ہے، محض وقتی لذت دینا میں مقصود نہ ہو۔ مزید فرمایا کہ بیویوں کو ان کا مہر پورا پورا دو، ہاں اگر بیوی خود سے مہر پورے کا پورا یا کچھ حصہ معاف کر دے تو کوئی گناہ نہیں، بیوی کا اختیار ہے، اس کی ملکیت ہے، معاف کر سکتی۔ پانچوں رکوع میں یہ حقیقت بتائی کہ شریعت ایک نعمت ہے۔ پس منظر میں عیسائیوں کا یہ غلط تصور ہے کہ وہ معاذ اللہ کہتے ہیں کہ شریعت ایک مصیبت ہے، شریعت کی وجہ سے آدمی خام خواہ ہر وقت گلٹی کانشیس ہوتا ہے کہ یہ کر دیا تو غلط ہے، یہ کر دیا تو صحیح ہے، نتھنگ از گڈ نتھنگ از بیڈ بٹ تھنکنگ میک اٹ سو، لہٰذا یہ سب شریعت وغیرہ کا سلسلہ مصیبت ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، شریعت نعمت ہے، اگر شریعت پر عمل ہو تو معاشرے میں ہر ایک کا مال، ہر ایک کی آبرو، ہر ایک کی جان محفوظ ہو جائے، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے۔ حکم دیا گیا اسی رکوع میں کہ ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ اور نہ ہی ایک دوسرے کو قتل کرو، اور ایسا کرنے والوں کو پھر سخت سزا ملے گی۔ خوشخبری دی گئی کہ جو لوگ بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑ دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی چھوٹی خطائیں خود ہی معاف کر دے۔ چھٹے رکوع میں نازک مضمون ہے، روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خلاف گواہی۔ اس رکوع میں اللہ نے ابتدا میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مرد کو خاندان کا حاکم بنایا، نیک بیویاں وہ ہیں جو شوہر کی تابے دار ہوں، اس کے مال، بستر، راز اور اولاد کی اچھی طرح سے حفاظت کریں۔ جو خواتین ایسا نہ کریں کہا کہ ان کو سمجھاؤ، پھر بھی نہ مانیں تو بستر سے علیحدہ کر دو، پھر بھی نہ سمجھیں تو ہلکی سی سرزنش کرو، اور آخری صورت پھر یہ ہے کہ میاں اور بیوی دونوں کے خاندانوں سے ایک ایک قابل اعتماد اور معتبر شخصیت وہ اس کو چن لیا جائے، اور وہ دونوں شخصیات مل کر مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں، دونوں کے اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ خاندان آباد رہے، خاندان میں علیحدگی نہ ہو۔ اسی رکوع میں بڑا نازک مضمون آیا کہ روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے خلاف گواہ بن کر آئیں گے، اللہ سے آ کر کہیں گے کہ اللہ آپ کا پیغام، آپ کی تعلیمات میں نے ان تک پہنچا دی تھی، عمل کیا کہ نہیں کیا یہ خود ذمہ دار۔ آپ جب بھی مضمون سنتے تھے، پڑھتے تھے تو آپ خود آپ دیدہ ہو جاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سرکاری گواہ کے طور پر رسولوں کو امتوں پر لے کر آئے گا، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اللہ آپ چاہتے کیا تھے۔ اللہ ہمیں روز قیامت کی رسوائی سے محفوظ فرمائے اور اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رکوع صاحب نے فرمایا کہ شرک کا جرم معاف نہیں کیا جائے۔ اس رکوع کے آغاز میں حکم دیا گیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، نماز اس وقت پڑھو تو تمہیں معلوم ہو کہ تم کیا پڑھ رہے ہو۔ یہ شراب کی حرمت کے حوالے سے دوسرا حکم ہے، اس سے پہلے سورہ بقرہ کے 27 رکوع میں یہ بات آ چکی ہے کہ شراب اور جوئے میں فائدہ بھی ہے اور گناہ بھی ہے، گناہ زیادہ ہے فائدہ کم ہے۔ اب یہاں پابندی لگا دی گئی کہ کم از کم نماز کے اوقات میں شراب مت پیو۔ سورہ مائدہ میں پھر شراب کی حرمت کا انشاءاللہ آخری حکم ہم پڑھیں گے جو کہ آتا ہے ساتویں پارے میں۔ اس رکوع میں یہود کی بعض خباثتوں کا ذکر بھی کیا گیا، وہ الفاظ بدل کر مفہوم کچھ کا کچھ بنا دیتے تھے، اندر کی خباثت تھی، سمینا و اطوانا کہنے کے بجائے کہہ دیتے سمینا و اسینا، تو پوچھے کہ آپ نے اسینا کیوں کہا تو کہتے تھے کہ ہم نے تو اطوانا ہی کہا تھا، آپ تو سننے میں غلطی لگی۔ فرمایا مزید ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے کر بہت بڑا شرک کیا، آگاہ کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اللہ ہمیں شرک کی ہر صورت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آٹھویں رکوع میں فرمایا کہ ذمہ داری ہمیشہ اہم لوگوں کے حوالے کرو۔ اس رکوع میں اللہ نے یہود کا پہلے وہ جرم بیان کیا کہ وہ مکہ گئے اور جا کر یہ اعلان کیا کہ شرک کرنے والے مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ ہدایت پر. اس کے بعد مسلمانوں کو ہدایت دی گئی کہ جب بھی انہیں کسی منصب کے لیے رائے دینی ہو تو ہمیشہ موضوع شخص کے حق میں رائے دیں, یا کسی صاحب اختیار کو ماتحت نظم کے لیے کسی کو نامزد کرنا ہو, صدر کو گورنر بنانا ہے تو ہمیشہ اہل شخص کو نامزد کرے, اس لیے کہ یہ منصب بہت بڑی ذمہ داری ہے, اس پر اہل لوگوں کو ہی فائز ہونا چاہیے. مزید حکم دیا گیا اس رکو میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اللہ جن کو بھی منصب دے دے وہ جب بھی فیصلہ کرے تو عدل کے ساتھ کرے. مزید حکم دیا گیا ہمیں کہ جملہ معاملات زندگی میں اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو اللہ کے رسول کی, اور جو بھی تم میں سے صاحب اختیار ہیں منصب دار ہیں ان کی. البتہ اگر منصب دار سے اختلاف ہو کہ اس کا یہ حکم شریعت کے مطابق نہیں ہے تو پھر معاملے کو قرآن و سنت سے وابستہ ہو کر ان کے پر رجوع کر کے حل کرنے کی کوشش کی جائے. نویں رکوع میں فرمایا کہ اطاعت رسول سے گریز منافقانہ روش ہے. اس رکوع میں اللہ نے فرمایا کہ منافقین قرآن کا حکم ماننے کو تیار ہے لیکن رسول کی اطاعت کے لیے تیار نہیں. آج کل یہی روش منکرین حدیث اور منکرین سنت کی ہے, وہ قرآن کے حکمات کو تو ماننے کو تیار ہے لیکن اگر کوئی حکم حدیث میں آیا تو کہتے ہیں تو حدیث میں اس کو اہمیت دینے کو تیار نہیں. اللہ نے اس فطرے سے محفوظ فرمایا. اس رکوع میں مزید فرمایا کہ اس وقت تک کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے جملہ معاملات میں اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کرے اور ان کے فیصلے کے حوالے سے دل میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کرے. دسویں رکوع میں خوشخبری دی گئی کہ اللہ کی راہ میں ناکامی ہے ہی نہیں. اس رکوع میں منافقین کی کمزوری بیان کی گئی کہ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کے حوالے سے گریز کرتے ہیں, انتہائی مشکل ہیں, دین کی خاطر مال و جان کی قربانیاں دینے سے گھبراتے ہیں. مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرو, حق و باطل کے مارکے میں تم غالب ہو یا مغلوب ہر صورت میں تمہیں اللہ بہترین اجر دے گا. یہ بازی عشق کی بازی ہے, جو چاہو لگا دو گھر کیسا, گر جیت گئے تو کیا کہنا, ہارے بھی تو بازی مات نہیں. گیارہ رکوع میں فرمایا کہ موت کی جگہ اور وقت طے شدہ ہے. اس رکوع میں بھی منافقین کی بزدلی کا ذکر ہے. مکی دور میں مسلمانوں کو حکم یہ دیا گیا تھا کہ کفو ایدیہ اپنے ہاتھ بندے رکھو, کسی برائی کا جواب برائی سے مت دو بلکہ برائی کا جواب اچھائی سے دو. اب مدنی دور میں جب جنگ کا حکم آیا تو منافقین پہ لذتاری ہو گیا اور کہنے لگے کہ ہمیں تھوڑی سی مدد کیوں نہیں دی جاتی, لوگوں سے ایسے ڈر رہے تھے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے. ان سے کہا گیا کہ موت سے مت ڈرو, موت کو اپنے طے شدہ وقت اور اپنی معین جگہ پر آ کر رہے گی, تو بجائے اس کے کہ ہم بستر پر ایڑیا رگڑ کر مرے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ میدان جنگ میں شہادت کی موت عطا فرما دے, اس لیے کہ موت تو آنی ہے. بہت پیارا شعر ہے مولانا جوہر رحمت اللہ علیہ کا, اللہ کے رستے کی جو موت آئے مسیحا, اکثیر اکثیر یہی ایک دوا میرے لیے. ہجرت سے گریز کرنا منافقت ہے, یہ موضوع ہے بارہویں رکوع کا. بارہویں رکوع میں منافقین کی اس کمزوری کا ذکر ہے کہ وہ ہجرت کے لیے آمادہ نہیں. اللہ کا حکم تو یہ تھا کہ جو مسلمان جس قبیلے میں ہے ہجرت کر کے مدینہ آئے تاکہ مسلمانوں کی افرادی قوت مدینے میں مضبوط ہو, لیکن منافقین کے لیے اپنا گھر جائیداد کاروبار رشتے دار چھوڑنا بہت بھاری تھا. حکم دیا گیا کہ اگر کسی دشمن قبیلے سے جنگ ہو تو جس طرح کافروں کو تم مارو اسی طرح سے ایسے مسلمانوں کو بھی مارو کہ جو باوجود کلمہ پڑھنے کے ہجرت کرنے پر آمادہ نہیں, منافق ہیں ان کو بھی مارو. ہاں اگر کسی قبیلے کے ساتھ کوئی تمہارا معاہدہ ہے تو پھر اس معاہد قبیلے کے منافقین کو کچھ نہیں کہا جائے گا, معاہدے کی پابندی کی جائے گی. رکوع 13 میں فرمایا کہ جان بوجھ کر قتل کرنے والے پر اللہ کی پھٹکار ہے لعنت. اس رکوع میں ارشاد ہوا کہ ممکن نہیں کہ مومن کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے, غلطی سے ایسا ہو سکتا ہے, قتل خطا ہو سکتا ہے, اس کا کفارہ بتا دیا. البتہ جو لوگ جان بوجھ کر کسی مومن کی جان لیں
ان کے بارے میں ارشاد ہوا، وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس نے جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کیا، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ، تو اس کا بدلہ جہنم ہے، خالدًا فیہا، اس جہنم میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وَغَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ غضبناک ہوا، وَلَعَنَهُ، اللہ نے اس پر لعنت کی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس جرم سے محفوظ فرمائے۔ ہمارے معاشرے میں یہ جرم بہت بڑھ چکا ہے، مجرموں کو سزا ملتی نہیں، لہذا بس ذرا سی بات پہ غصہ آتا ہے اور ہم دوسرے کی جان لے لیتے ہیں۔ جمعے کے روز جنگ اخبار میں ایک صاحب کا اچھا آرٹیکل آیا کہ بعض اوقات ہم اس لیے مار دیتے ہیں کسی کو سے مجھے گالی دی ہے، غیرت آتی ہے مار دیتے ہیں، اور پھر جیل میں چلے جاتے ہیں، پھر روز پولیس والوں کی گالیاں سنتے ہیں، خود بھی سنتے ہیں اور جو اہل خانہ ملاقات کے لیے آتے ہیں وہ بھی سنتے ہیں۔ بعض اوقات ہم اس لیے کہ اس نے میرے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا، اس پہ جھگڑا ہوتا ہے، ایک دوسرے کی جان لے لیتے ہیں، اور بعد میں پلاٹ کی مکان بیچ کر بھی وکیلوں کو فیسیں دیتے رہتے ہیں۔ تو وقتی سی جو اجارت ہوتی ہے یہ، اس کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان کرتے ہیں اپنی آخرت کا بھی اپنی دنیا کا بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ رکو نمبر 14، ہجرت نہ کرنے والوں کی حسرت ناک موت۔ فرمایا کہ جب یہ منافقین جو ہجرت نہیں کرتے یہ مر رہے ہوتے ہیں تو فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں مغلوب تھے، یہاں پہ کافروں کا غلبہ تھا، ہم اللہ کی پوری طرح سے اطاعت نہیں کر پا رہے تھے۔ فرشتے کہتے ہیں تم نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ اب تیار ہو جاؤ، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت ہی بری جگہ ہے۔ اسی رکوع میں خوشخبری دی گئی کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں تو وہ اپنے لیے پھر زمین میں بڑی وسعت پائیں گے اور آخرت میں بھی بہترین اجر سے نوازے جائیں گے۔ جرت و نمو کی تو فضا تنگ نہیں ہے، اے مرد خدا ملک خدا تنگ نہیں ہے۔ 15 رکوع اس کا اہم مضمون ہے، انتہائی خوف کے وقت بھی نماز باٹنے۔ اس رکوع کے شروع میں مسلمانوں کو اجازت دی گئی کہ وہ سفر کے دوران نمازوں میں قصر کر سکتے ہیں۔ مزید ہدایت دی گئی کہ اگر جنگ ہے تو جنگ کے دوران بھی نماز بات نہیں، آدھا لشکر پہرا دے، آدھا نماز پڑھے، اور پھر بعد میں پہرا دینے والے نماز پڑھے، اور جن نے پڑھ لی ہے وہ پہرا دے۔ پھر فرمایا کہ جب مسلمان ہنگامی حالت سے نکل جائے، خوف کی حالت سے نکل جائے، تو پھر ان پر لازم ہے کہ پابندی وقت کے ساتھ باجماعت نماز ادا کریں۔ ان الصلاۃ کانت للمؤمنین کتابا موقوتا، اہل ایمان پر نماز پابندی وقت کے ساتھ فرض ہے۔ اللہ ہمیں پابندی وقت کے ساتھ باجماعت نماز مسجد میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 16 رکوع میں حکم دیا کہ عدل کرو، خواہ اس کا فائدہ دشمنی کو کیوں نہ پہنچے۔ اس رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام دونوں کو تلقین کی گئی کہ تم ہمیشہ عدل کا فیصلہ کرو، عدل کی بات کرو، چاہے تمہارے اس فیصلے سے تمہارے کسی دشمن کو فائدہ کیوں نہ پہنچے۔ اگر تمہارے اپنے کسی شخص نے زیادتی کی ہے تو کبھی بھی اس کی طرفداری مت کرو۔ 17 رکوع میں اجماع امت کی اہمیت کا بیان ہے۔ کسی بھی دور میں اگر علماء اور فقہا کسی ایک رائے پر متفق ہو جائے یہ اجماع کہلاتا ہے، اور اجماع سے اختلاف کرنا یہ امت میں انتشار پیدا کرنے کی ایک حرکت ہے، اور اس سے اصل انتشار کس پیدا ہوتا ہے؟ کس میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ یہ امت کس کے نام پر امت ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خاص کر عید میں قوم رسول ہاشم۔ تو امت میں انتشار پیدا کرنا در حقیقت اللہ کے رسول کے ساتھ دشمنی ہے۔ تو جو کوئی بھی اجماع سے ہٹ کر ڈیڑھ انچ کی الگ مسجد بنائے گا، فرمایا کہ ہم اسے امت سے علیحدہ کر دیں گے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ ہمیشہ ہمیش اس میں رہے گا، وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امت میں فرقہ واریت اور انتشار پیدا کرنے سے محفوظ فرمائے۔ 18 رکوع میں فرمایا کہ شرک کرنے والے شیطان کی پیروی کر رہے ہیں۔ اس رکوع میں آغاز ہی میں یہ حقیقت دوبارہ آئی ہے، جیسے اس سے پہلے 48 میں آئی دوبارہ آئی ہے یہاں پر بھی کہ اللہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا اگر چاہے گا، شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ فرمایا کہ شرک کرنے والے در حقیقت شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، اور شیطان نے تو اللہ کے سامنے اپنے مکروہ عذاب کا اظہار کیا تھا کہ وہ انسانوں کی اکثریت کو گمراہ کر کے رہے گا، اور یہ بد نصیب اسی کی پیروی کیے چلے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا کہ نہیں سب امانی کم بلا امانی اہل کتاب، یہ جان لو کہ نہ تمہاری خواہشات سے کچھ ہوگا اور نہ ہی اہل کتاب کی خواہشات سے کچھ ہوگا۔ میں یہاں میں سو ایوزا بھی، جس نے برا عمل کیا اس کا بدلہ پائے گا، ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائے گا نہ کوئی مددگار۔ اسی طریقے پر جو اچھا عمل کرے گا اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ تو اچھی خواہشات رکھنے سے نجات ملے گی۔ یہود کی خواہشات تھی کہ لن یدخل الجنۃ الا من کان یہودا او نصارا، جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر وہ جو یہودی ہے عیسائی ہو۔ فرمایا خواہشات ہیں ان کی، دل کا مانی ہو۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ خار ہیں، بدکار ہیں، کچھ بھی ہیں، ڈوبے ہوں گے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں، مولا تیرے محبوب کی امت میں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صرف محبوب کی امت میں شامل ہونا ہمیں بخشش نہیں دلوا دے گا، آپ کی پیروی کرنی پڑے گی، آپ کی اتباع کرنی پڑے گی۔ اللہ نے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ رکوع 19، خواتین اور یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک کرو، حکم دیا گیا کہ خواتین اور یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ خاص طور پر شوہروں کو تلقین کی گئی کہ بیویوں کے حقوق ادا کرو، البتہ خاتون سے کہا گیا کہ اگر وہ محسوس کرے کہ اس کا شوہر اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا تو کچھ صلح کی صورت پیدا کرے، کچھ نہ کچھ مہر معاف کر دے، کچھ اپنے حقوق سے دستبردار ہو جائے۔ اللہ چاہتا ہے کہ گھر بسا رہے اور جدائی نہ ہو۔ البتہ اگر کوئی صورت واقعت کی پیدا نہیں ہو رہی تو پھر خامخائی ہر وقت ذہنی کوچ اٹھانے سے بہتر ہے کہ علیحدگی اختیار کر لو۔ اللہ اپنے فضل سے علیحدہ ہونے والے دونوں فریقوں کو غنی فرما دے گا۔ رکو 20، ظلم و استحصال کے خلاف جد و جہد کرو۔ 20ویں رکو میں حکم دیا گیا کہ معاشرے میں عدل و انصاف کے قیام کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور ظلم اور استحصال کو مٹاؤ۔ اللہ کو صرف یہی نیکی مطلوب نہیں کہ تم بات گاؤں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے رہو، بلکہ اس کا حکم یہ ہے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فخر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری۔ باہر نکلو، ظالموں کے ساتھ منجا آزمائی کرو اور انہیں ظلم سے روکو۔ فیصلہ ہمیشہ عدل کا کرو، خواہ یہ فیصلہ تمہارے والدین تمہارے رشتے داروں کے خلاف ہی کیوں نہ جائے۔ اس رکن میں مزید فرمایا کہ اپنے ایمان کو زبانی اقرار سے بڑھا کر قلبی تصدیق تک لے جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، یہ مراقبانہ طرز عمل ہے کہ زبان پر تو قرار ہو لیکن دل میں یقین نہ ہو۔ مزید فرمایا کہ منافق لوگ وہ ہیں کہ جو دین کے تقاضے جب سامنے آتے ہیں تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور رفتہ رفتہ پھر ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو مومنوں کو چھوڑ کر اور کافروں کے ساتھ دوستیاں کرتے ہیں، اور سمجھتے یہ ہیں کہ ان کے ساتھ دوستی میں ہمیں عزت ملے گی، حالانکہ عزت کل کی کل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی رکن میں مزید ارشاد فرمایا کہ اگر کسی محفل میں تم دیکھو کہ اللہ کے احکامات اور شاعری دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو اس محفل کا بائیکاٹ کر دو، وہاں سے اٹھ کے آ جاؤ، یہ تمہاری غیرت دینی کا تقاضا ہے۔ یہ بھی بتایا کہ منافقین مسلمانوں اور کافروں کے مقابلے میں انتظار میں رہتے ہیں، اگر مسلمانوں کو فتح حاصل ہو تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اگر کافروں کو کامیابی ہو جائے تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے مسلمانوں سے حفاظت کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت بتا دے گا کہ کون حقیقی مومن تھا، کون کافر تھا اور کون منافق تھا۔ آج منافقین مسلمانوں کی صفوں میں ہیں، روز قیامت ان کا حشر کفار کے ساتھ ہوگا، یہ کفار کے ساتھ جہنم میں جمع ہوگا۔ اللہ طاہر قلوبنا من النفاق، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو منافقت سے پاک فرمائے۔ پانچواں پارہ یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ چھٹا پارہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ چھٹے پارے میں مجموعی طور پر 14 رکوع ہیں، سورۃ النساء کے آخری 4 رکوع ہیں، یعنی رکوع 21 کا رکوع 24، اور سورۃ المائدہ کے 16 میں سے پہلے 10 رکوع ہیں، رکوع 1 کا رکوع 10۔ سورۃ النساء کے 21 رکوع میں واضح کیا گیا کہ کافروں کو درست بنانے والے منافق ہیں۔ اللہ نے منع فرمایا اس رکوع میں کہ وہ کہ مسلمان مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کو دوست نہ بنائے، جو ایسا کرے گا وہ پھر مسلمان نہیں منافق ہے، اور منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں ہوں گے۔ آج توبہ کر لیں، اپنے رویے کی اصلاح کر لیں، اللہ سے چمٹ جائیں، اپنی اطاعت خالص اللہ کے لیے کر لیں تو اللہ انہیں معاف فرما دے گا۔ اس رکوع میں فرمایا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ رسولوں کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے، جیسے یہود تھے کچھ رسولوں کو مانتے تھے کچھ کو نہیں مانتے تھے، اور کہتے تھے کہ کیونکہ ہم رسولوں کی اکثریت کو مانتے ہیں ہمیں مسلمان مانو، ہمیں بھی مومن مانو۔ فرمایا کہ نہیں، جو لوگ کچھ رسولوں کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے وہ پکے کافر ہیں، اور ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ باقی رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے عہدہ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا گیا۔ اس رکوع میں یہود کے چند جرائم بیان کرنے کے بعد ان کے اس قول کی نفی کی کر دی گئی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا نہ انہیں صلیب پہ لٹکایا، ولیکن شبہ لہم، بلکہ پورا معاملہ ان کے لیے گڑبڑ ہو گیا، مشتبہ ہو گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْ، اور جو لوگ اس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ شک میں ہیں۔ مَا لَهُمْ بِهِ مِّنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، ان کے پاس اپنے اس دعوے کے لیے کوئی علم نہیں، بس وہ تو ایک گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، یقین طور پر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بر رفعہ اللہ علیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا غَفُورًا، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے بخشنے والا۔ رکوع 23 کا اہم پیغام یہ ہے کہ رسالت کے بعد اب انسان کے پاس بے عملی کا کوئی جواز نہیں۔ اس رکوع میں رسالت کے حوالے سے بڑی اہم آیت آئی، رسلاً مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزاً حکیماً۔ رسول بشارت دینے والے بن کر آئے اور خبردار کرنے والے بن کر آئے تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی بھی دلیل نہ ہو اپنی بے عملی کی۔ وکان اللہ عزیزاً حکیماً، اللہ زبردست ہے کمال حکمت والا۔ اسی رکوع میں تمام انسانوں کو دعوت بھی دی گئی کہ وہ اللہ کے آخری رسول پر ایمان لے آئیں، اسی میں ان کی خیر ہے۔ پہلے کتاب سے کہا گیا کہ دیکھو دین میں ناک اور غلو من کر، یعنی کسی بھی شے کو اس کے اصل مقام سے اوپر نہ لے جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مت کہو، انہیں خدائی میں شریک مت کرو، وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ سورہ نساء کے 24 آخری رکوع میں اللہ نے حکم دیا کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور قرآن کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ اس رکوع میں عیسائی اور مشرکین کے غلط عقائد کی نفی کی گئی۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی اولاد قرار دیا، حالانکہ حضرت عیسیٰ اور فرشتے اللہ کے بندے ہیں اور وہ اللہ کی بندگی کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ مزید فرمایا کہ جو کوئی بھی اللہ کی بندگی کے حوالے سے اعراض کرے گا اللہ اسے شدید عذاب دے گا۔ اسی رکوع میں حکم دیا گیا کہ دیکھو تمہارے پاس قرآن کی صورت میں واضح دلیل آ چکی ہے، بس اللہ پر ایمان لاؤ اور قرآن مجید کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ جو لوگ بھی ایسا کریں گے اللہ انہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل فرمائے گا اور انہیں سیدھے رستے کی ہدایت نصیب فرمائے گا۔ اللہ نے ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سورۃ المائدہ کا مرکزی مضمون ہے نفاذ شریعت اور اس کے لیے جد و جہد کی تاکید۔ اس سورہ مبارکہ کے پہلے رکوع میں ایک اہم ہدایت آئی کہ نیکی اور تقوی کے کام میں تعاون کرو۔ حکم دیا گیا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور تعاون کرو نیکی اور تقوی کے کاموں میں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور تعاون نہ کرو گناہ اور زیادتی کے کام میں۔ صرف گناہ کا کام کرنا غلطی نہیں، اس میں کسی قسم کا تعاون کرنا بھی غلطی ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ سود کا کھانا بھی گناہ ہے، کھلانا بھی گناہ ہے، اور
اس پر گواہی دینا اور اس کے معاملات کو لکھنا بھی گناہ ہے، سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ شراب کا بنانا بھی حرام ہے، بیچنا بھی حرام ہے، اس کا دھونا بھی حرام ہے اور اس کا پینا بھی حرام ہے۔ رکو دو حکم دیا گیا، عدل کرو، یہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ اس رکو میں پھر مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ عدل کے لمبردار بن کر کھڑے ہو جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تم اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو، عدل کرو، یہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ تیسرے رکو میں مضمون ہے عہد شکنی کی سزا، اس کی عہد شکنی کی سزا اللہ کی طرف سے لعنت۔ اس رکو میں بنی اسرائیل سے ایک عہد لینے کا ذکر ہے، اللہ نے ان سے عہد دیا کہ تم اگر نماز قائم کرو گے، زکات دو گے، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، ان کا ساتھ دو گے، اللہ کے دین کی نصرت کے لیے مال خرچ کرو تو میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا اور تمہیں جنت کے باغات میں داخل کروں گا۔ بدقسمتی سے بنی اسرائیل نے اس عہد کو توڑ دیا، اور پھر اللہ نے ان پر لعنت بھی کی اور انہیں مختلف عذابوں سے دوچار کیا۔ اہل کتاب کو دعوت دی گئی کہ دیکھو تمہارے پاس ہمارے رسول آ چکے ہیں جو ان باتوں کو واضح کر رہے ہیں جو تم نے اپنی کتابوں کی تعلیمات میں سے چھپا دی تھی، ہمارے رسول پر ایمان لے آؤ، اسی میں تمہاری بلائی۔ یہود اور عیسائیوں کے اس قول کی نفی کی گئی کہ ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں، فرمایا اتنے محبوب ہوں تم پر اللہ کی طرف سے عذاب کیوں نازل ہوتے رہے۔ اس کے بعد چوتھے رکوع میں نفاذ شریعت کی جد و جہد سے اعراض کی ایک شرمناک مثال بیان ہوگی۔ اس رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ بیان نقل ہوا جو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے رکھا کہ دیکھو اللہ نے تم پر کیسی کیسی نعمتیں کی، اب اللہ نے بہت بڑی نعمت تورات کی صورت میں دے دی ہے، ہمیں اس تورات کی تعلیمات کو نافذ کر کے دنیا میں ایک عادلانہ معاشرے کی مثال قائم کرنی ہے، ہم سہروں میں ہیں، یہ مثال قائم ہو نہیں سکتی۔ سامنے فلسطین کی مقدس سرزمین ہمارے آباء اجداد کا مرکز رہی ہے، وہاں پر اس وقت ایک مشرک قوم قابض ہے، اور اس کے خلاف جنگ کریں، مشرکین پر قبضہ کر کے وہاں ایک مثالی معاشرہ قائم کریں۔ قوم نے کہا کہ اب موسیٰ آپ اور آپ طرف جا کے جنگ کیجیے، ہم یہاں پر بیٹھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انتہائی صدمہ پہنچا اور اللہ تعالیٰ سے قوم کے حق میں بدعا کی کہ اللہ مجھے اپنے اور اپنے بھائی کی جان کے علاوہ کسی پر اختیار نہیں، دور کر دے مجھے اس فاسق قوم سے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو پھر 40 سال تک سیارہ میں بھٹکنے کی سزا دی۔ پانچویں رکوع کا مضمون ہے قربانی متقیوں کی قبول ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حضرت حابیل اور قابیل نے قربانی پیش کی، حضرت حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، آسمان سے آگ آئی اور اس نے ان کی قربانی کو جلا دیا، قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی، اس نے غصے میں آ کر دھمکی دی حضرت حابیل کو کہ میں تمہیں شہید کر دوں گا۔ حضرت حابیل نے جواب دیا قربانی متقیوں کی قبول ہوتی ہے، اپنی ناکامی کا الزام مجھے نہ دو بلکہ اپنی نیت اور اپنے کردار میں اس کا سبب تلاش کروں۔ لیکن قابیل نے حضرت حابیل کو شہید کر دیا اور ہمیشہ کے لیے خسارے سے دوچار ہوا۔ اس رکو میں یہ اصول بیان کر دیا گیا کہ جو کسی جان کو نہ قتل کرے گا وہ پوری انسانیت کا قاتل قرار پائے گا، اور جو کسی ایک جان کی حفاظت کرے گا وہ پوری انسانیت کا محافظ سمجھا جائے گا۔ اسی رکو میں فرمایا کہ جو لوگ دہشت گردی کریں، کھلے عام قتل و غارت گری کریں، لوٹ مار کریں، ان کے ٹکڑے کر دو، انہیں صلیب پہ لٹکا دو، یا ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو، یا انہیں جلا وطن کر دو، ہاں جو اپنے آپ کو خود قانون کے حوالے کر دیں تو پھر ان کو معاف کیا جا سکتا ہے۔ چھٹے رکوع میں حکم دیا گیا کہ چور مرد ہو یا عورت اس کے ہاتھ کاٹو، فرمایا کہ چاہے چوری کرنے والا مرد ہو عورت ہو، کوئی رحم نہ کرو، ان کے ہاتھ کاٹو۔ اب یہ ہاتھ ہم کیسے کاٹیں؟ کیا ہم خود کاٹ سکتے ہیں؟ نہیں کاٹ سکتے۔ لہذا اس حکم پر عمل کے لیے لازم ہے کہ ہم اسلامی ریاست کے قیام کی جد و جہد کریں تاکہ یہ حکم نافذ ہو۔ یہ حکم صرف اس لیے نہیں ہے کہ اس کی تلاوت کر کے ثواب حاصل کر لیں اور یا اپنے مرحومین کو اس والے ثواب کر دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی ریاست کے قیام کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتوں رکوع میں فرمایا کہ شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے والے کافر، ظالم اور فاسق
پورے قرآن مجید میں نفاذ شریعت کی تاکید پر یہ رکوع کلائمیکس ہے. بڑے جلالی اسلوب میں حکم دیا گیا کہ خواہشات نفس کی نہیں شریعت کی پیروی کرو ورنہ کان کھول کر سن لو. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہ کریں وہی تو کافر ہیں. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہ کریں وہی تو ظالم ہے. شریعت ہی میں عدل ہے, شریعت نافذ نہیں ہوگی تو ظلم ہے. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو فاسق ہے, وہی تو باغی ہے. آج ہم پر قرآن مجید کی ان تینوں بیتوں کا اطلاق ہو رہا ہے. اللہ ہمیں احساس زیادہ فرمائے اور احکامات الہی کے نفاذ کے لیے تن من دھن سے جد و جہد کی توفیق عطا فرمائے. آٹھویں رکوع میں حکم دیا گیا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بنائے. فرمایا کہ یہودی اور عیسائی آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں, وہ تمہارے خیر کا نہیں ہو سکتے, جو اسے دوستی کرے گا انہیں میں شمار ہوگا اور ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دے گا. اس رکوع میں مسلمانوں کو خبردار کیا گیا کہ اگر انہوں نے اپنی دینی ذمہ داریاں ادا نہ کی تو اللہ ان کی جگہ اسلام کی خدمت کی سعادت ایسے لوگوں کو دے دے گا جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا. وہ دین کی خدمت کرنے والوں کے حق میں اسار اور دین کے دشمنوں سے سختی کرنے والے ہوں گے, اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. ماضی میں اللہ نے عربوں کو محروم کر کے دین کی خدمت کا اعزاز تاتاریوں کو دے دیا تھا. اے ایا یونش تاتار کے افسانے سے پاستہ مل کر کعبے کو سنم خانے سے. اللہ میں اس محرومی سے محفوظ رکھے اور اللہ ہمیں ہی اپنی دین کی خدمت کی توفیق عطا کرتا رہے. رکوع میں فرمایا کہ نفاذ شریعت کی برکات کیا ہے. اس رکوع میں یہود کے علماء اور مشائخ کو جو جوڑا گیا کہ وہ لوگوں کو گناہوں اور حرام خوری سے کیوں نہیں روکتے. مزید فرمایا کہ اگر اہل کتاب تورات اور انجیل کے احکامات نافذ کرتے تو ان پر آسمان سے بھی رحمت کی بارشیں نازل ہوتی اور زمین بھی نعمت کے خزانے اگل دیتی. اللہ ہمیں بھی اپنے معاشرے میں احکامات شریعت نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نیچے ایک حدیث کی ہوئی ہے ابن ماجہ کی کہ اقامت حد من حدود اللہ خیر من مطر 40 لیلا فی بلاد اللہ عز و جل. اللہ کی حدود میں سے کسی حد کا نفاذ اللہ کے شہروں میں 40 راتوں کی رحمت سے برسنے والی بارش سے بہتر ہے. دسویں رکوع میں فرمایا کہ شرک کرنے والے پر جنت حرام ہے. اس رکوع کے شروع میں اہل کتاب کو جھجھوڑا گیا کہ یا اہل کتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. اے اہل کتاب تم کسی بنیاد پر نہیں جب تک تم تورات انجیل اور جو کلام بھی تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اسے نافذ نہیں کرتے. آج یہی خطاب ہم مسلمانوں سے ہے کہ ہماری اللہ کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں اگر ہم قرآن حکیم کو نافذ نہیں کرتے, اس کے احکامات کو نافذ نہیں کرتے. اسی رکوع میں عیسائیوں کے سقیدے کی زوردار نفی کی گئی کہ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں غلول کر گیا ہے اور معاذ اللہ عیسیٰ ہی خدا ہے. حضرت عیسیٰ نے تو اپنی قوم کو آگاہ کیا تھا انہ من یشرک باللہ, جس کسی نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, اس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے. وما ذا النار, اور اس کا ٹھکانا آگ ہے. وما للظالمین من انصار, اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.